السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ خبروں، تبصروں، تجزیوں اور خصوصی رپورٹر کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور ایڈیٹر بیسل چلانی۔ ہمارا یہ پروگرام دو گھنٹے پر محیط ہوتا ہے اور ہفتے اور اتوار کو براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی اہم خبریں، ٹاپ اسٹوریز پر ماہرین کے تبصرے تجزیے، اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں خصوصی انٹرویو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے جہانگیر راجہ، فائنانشیل ایکسپرٹ ہیں اور اس کے علاوہ رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے یہ رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد کنٹرول لائن کی صورتحال پر اراکین پارلیمنٹ کو آئندہ ہفتے بریفنگ دیں گے۔ یہ بریفنگ راولپنڈی میں فوج کے ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو میں ہوگی۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
پشاور میں پختون تحفظ تحریک کی ریلی، پروفیسر ارمان کے قتل میں ملوث ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
اور عالمی خبروں میں، محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ گواٹیمالا، ہندورس اور ایل سلواڈور جیسے ملکوں کے لیے امداد بند کرنا چاہتی ہے۔ ترکی میں اتوار کو ملک بھر میں مقامی انتخابات ہو رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر طیب اردوان کے لیے یہ مشکل ترین انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھارت پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد کنٹرول لائن کی صورتحال پر اراکین پارلیمنٹ کو آئندہ ہفتے بریفنگ دیں گے۔ یہ بریفنگ راولپنڈی میں فوج کے ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو میں ہوگی۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
سینٹ اور قومی اسمبلی سے جاری الگ الگ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں منتخب ایوانوں کی دفاعی کمیٹی کے اراکین کو 4 اپریل کو بریفنگ دی جائے گی۔ یہ بریفنگ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے ممکنہ جارحیت کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت انتخابات سے قبل کوئی بھی انتہائی اقدام اٹھا سکتی ہے، اس لیے پاکستانی افواج ہائی الرٹ ہیں۔ آئندہ ہفتے ہونے والی بریفنگ میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور ایوان زیریں کی قائمہ کمیٹی بائے دفاع کے اراکین شرکت کریں گے، جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے اراکین موجود ہیں۔ قومی اسمبلی کی دفاع کمیٹی کی سربراہی تحریک انصاف کے رکن اسمبلی امجد علی خان، جبکہ سینٹ کمیٹی کی سربراہی حکمران جماعت کے سینیٹر اعظم خان سواتی کریں گے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک بھی اس پارلیمانی وفد کا حصہ ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھارت کے ساتھ سرحدی اشتعال انگیزی اور اس حوالے سے پاک فوج کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور اراکین پارلیمنٹ کو قومی سلامتی کے امور پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق اراکین پارلیمنٹ کو اس غیر معمولی بریفنگ میں آرمی چیف کے ہمراہ ڈی جی ملٹری آپریشنز، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر اعلیٰ فوجی حکام بھی موجود ہوں گے، اور بریفنگ کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ سینٹ کی دفاع کمیٹی کے رکن سینیٹر مشاہد حسین سید آرمی چیف کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کو حالیہ کشیدگی اور قومی سلامتی کے بارے میں بریفنگ کو بر وقت اور بہتر اقدام قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس بریفنگ کا مقصد یکجہتی کے اعادہ کو دہرانا ہے، جس کا اظہار پارلیمنٹ، حکومت اور افواج نے پلوامہ واقعے کے بعد کیا تھا۔
مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ مودی حکومت پریشانی میں ہے کیونکہ انتخابات میں انہیں دشواری کا سامنا ہے، اور وہ چاہیں گے کہ کسی فوجی مہم جوئی کے ذریعے عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بریفنگ پلوامہ کے بعد اتفاق رائے کو مستحکم کرے گی، جب حکومت، فوج، پارلیمنٹ بشمول اپوزیشن کی جماعتوں کے سب ایک صفحہ پر تھے، اور اس سے یکجہتی اور اتفاق کا ایک واضح پیغام گیا تھا۔ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے سینٹ میں چیف وہپ سینیٹر سجاد توری نے کہا کہ پارلیمنٹ اور فوج کے درمیان قریبی رابطہ رہتا ہے، اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے فوجی قیادت اراکین پارلیمنٹ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور مشاورت سے مشترکہ حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔
ہمارا ایک جمہوری ملک ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی دشمن کسی کے ساتھ ایگریشن کر لے، کسی ملک پہ حملہ کر، مگر جو چیزیں ہوتی ہیں جب دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کے ڈیفینس کے بارے میں پوری اس کو پارلیمنٹ کو مطلع کیا جاتا ہے۔ جاتا ہے گاہے بگاہے اور اس کے لیے پوری اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس کے بارے میں بریف ہوگی۔
پاکستانی فوج کی جانب سے حالیہ کشیدگی کے دوران اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ یہ دوسری نشست ہے جس میں وہ سینٹ و قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹیوں کو لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور انٹرنیشنل بارڈرز کی تازہ صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اس سے قبل آرمی چیف نے 27 فروری کو بھارت کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخل ہو کر بالا کوٹ میں بم پھینکنے کے بعد سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے بند کمرہ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان شریک نہیں ہوئے تھے جس پر سیاسی جماعتوں نے اعتراض کیا تھا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اس خبر پہ کوئک انالیسز لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی عمران، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، واشنگٹن بیسڈ، اور پاکستان سے اسحاق رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی، کالم نگار اور تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اسحاق رانا صاحب، آج کی بریفنگ کیا کہیں گے، کیسا یہ انیشیٹو ہے اور اپنی نوعیت کی مختلف ہے کہ پاکستان میں تمام جو پارلیمنٹری نمائندگی رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس کی وجہ ایک اس طرح کے بیانات بھی ہو سکتے ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شاید ٹیررسٹ کے یا قلعدن تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہیں؟ سو ایسی کچھ بریفنگ مقصود ہے کہ پورے کی پوری جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان وہ سیم پیج پہ ہوں، کیسے انالائز کریں گے آپ؟
دیکھیں، ویسے تو ایمانداری سے دیکھا جائے تو یہ جو بار بار ہم مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں پارلیمنٹ کے اور یا ان کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے تمام پارلیمانی جماعتوں کو، یہ اس سال بھی بات کی علامت ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی نہیں ہے نیشنل ایشوز پہ، اور اس کی وجہ سے بار بار سب کو اکٹھا کیا جانا پڑتا ہے۔ لیکن اب یہ جو تازہ ترین صورت حال ہے، اپریل تک معاملات بہت زیادہ سینسٹیو ہیں پاکستان بھارت کے، اور پھر اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، ان کو بھی مطمئن نہیں کر پائے، آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں، تو پاکستان پہ اس وقت بہت پریشر ہے، اور اس پریشر کے اندر ڈیفینیٹلی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائے جس سے ہم اس پریشر سے نکل سکیں۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے دانستہ یا ان کے سیاسی اس کے تحت انہوں نے کچھ اس طرح کے بیانات بھی دیے جس سے پاکستان کے بین الاقوامی امیج پہ ذرا تھوڑا سا اثر پڑا، اور یہ بیانات اگر تھوڑا سا ان کی ٹائمنگ دیکھی جائے تو بڑی سینسٹیو ہے، جب ایف اے ٹی ایف پاکستان پہ پریشر بڑھا رہا تھا اور آئی ایم ایف یا بھارت کی جانب سے، اب کل بھارت اور امریکہ کے دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ گروپ کی میٹنگ تھی، اس کے بعد ان کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے وہی بات دہرائی، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ایسا پریشر ڈیولپ کر رہی ہیں جس سے نکلنے کے لیے حکومت کو، اگر حکومت میرا خیال ہے کہ اس طرح کا انیشیٹو لیتی تو شاید اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ اب یہ آرمی کی جانب سے لیا گیا ہے اور ڈیفینیٹلی آرمی کے اس انیشیٹو کو کوئی انکار نہیں کرے گا۔
ایگزیکٹلی، مجھے اگلی خبر پہ بھی جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا رانا صاحب۔ علی عمران صاحب، آپ کا انالیسس کیا، واقعتاً پاکستان کی سیکورٹی کا ادارہ اس کے چیف جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ہم آہنگی ہو نیشنل ایشوز کے اوپر؟
دیکھیں جی اسد، جیسا کہ ہمارے پارٹیسپینٹ جو ابھی انہوں نے اشارہ کیا، رانا صاحب نے، تاکہ وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک اہم پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے ایک ایسا بیان دیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بہت سارے انگلیاں اٹھائی گئیں، تو ایک تو وہ ایلیمنٹ سامنے نظر آتا ہے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پارلیمان اور پارلیمنٹیرینز کو بریف کرنا ایک از خود ایک جمہوری عمل ہے، اور ایک اس قسم کی ٹرانسپیرنسی آئے گی اس میں، تاکہ شفافیت آئے گی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ انڈیا جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور مودی جو الیکشن کے لیے پاکستان کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک قومی یکجہتی جو ہے وہ تبھی آئے گی کہ جب آپ کھل کے جمہوری جو ادارے ہیں اور عسکری جو ادارے ہیں ان کے درمیان ایک تعاون ہو اور وہ ایک پیج پہ کام کریں۔
بہت شکریہ عمران، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ نئی دلی میں تعینات پاکستان کے سفیر سہیل محمود کو پاکستان کا نیا سیکرٹری خارجہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ سینئر سفارتکار تہمینہ جنجوا کی جگہ لیں گے جو 16 اپریل کو مدت ملازمت مکمل ہونے پر بطور سیکرٹری خارجہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق سہیل محمود نے پلوامہ واقعے پر اچھی سفارتکاری کی۔ جمشید رضوانی کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے سہیل محمود کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ سہیل محمود اس سے پہلے تھائی لینڈ اور ترکی میں بھی سفیر رہ چکے ہیں اور اب پلوامہ واقعے پر سہیل محمود نے عمدہ سفارتکاری کی ہے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نئے سیکرٹری خارجہ کے نام کا اعلان کرتے ہوئے تہمینہ جنجوہ کی تعریف کرنا نہ بھولے اور کہا کہ میں نے ان کے ساتھ 7 ماہ کام کیا ہے، وہ محنتی اور فہم و فراست رکھنے والی ہیں، اب وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے سبکدوش ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ لینے والے سہیل محمود خارجہ امور پر ہماری توقعات پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے کہا کہ
وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے، میں نے تجویز کی اور انہوں نے اتفاق کیا کہ دلی میں ہمارے ہائی کمشنر جناب سہیل محمود صاحب، ان کو نیا سیکرٹری خارجہ تعینات کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ قوتیں پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے اپوزیشن کو چاہیے کہ سیاسی اختلاف رکھیں لیکن قومی مفادات میں تنگ دلی اور تنگ نظری نہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ
ہمیں سب ریڈ لائنز کا احترام کرنا چاہیے، ایک ریڈ لائن ہے جو پاکستان کے خلاف بھارت جارحیت کی شکل میں آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، آج پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سفارتی طور پر۔ میں پھر آج کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہہ رہا ہوں، میں شہباز شریف صاحب سے کہہ رہا ہوں، میں دیگر اپوزیشن جماعتوں سے کہہ رہا ہوں، سیاسی اختلافات ہیں رہیں گے لیکن ملکی مفاد میں، نیشنل سیکیورٹی معاملات میں آپ تنگ دلی تنگ نظری کا مظاہرہ مت کریں۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیے جانے کی تجاویز پر ایک سوال کے جواب میں مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیز اور تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم سے سندھ حکومت، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے اقدامات اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز کے غلط استعمال پر بات کی ہے۔ اس پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی تجویز آئی ہے لیکن قانونی طور پر دیکھنا پڑے گا، میں ذاتی طور پر محترمہ کے نام سے بنے ادارے کا نام تبدیل کرنے کے حق میں نہیں، اصل بات تو ان اداروں کی کارکردگی کی ہے، انہیں بہتر اور شفاف ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کی طرف سے نیب کے ذریعے انتقامی کاروائیوں کے الزام کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نہ ڈھیل کے قائل ہیں اور نہ ڈیل کے، نیب خود مختار ادارہ ہے اور نیب کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ جنوبی پنجاب صوبے کے بارے میں کیے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 12 کروڑ آبادی کا صوبہ چلانا ناممکن ہے، جنوبی پنجاب صوبے پر کام ہو رہا ہے اور یہ بننا چاہیے، یہ ہماری سیاسی کمٹمنٹ ہے لیکن مشکلات ہیں۔ جمشید رضوانی، اردو وی او اے، ملتان۔
آپ نے رپورٹ سنی، کوئک انالیسز ہمارے ساتھ اسحار رانا صاحب موجود ہیں اور اسٹوڈیو میں علی عمران صاحب۔ اسحار رانا صاحب، اس کا جو انڈیا پاکستان والا زاویہ ہے اس پہ تو ہم نے بات کر لی ہے، دو انٹرنل ریفرنسز ہیں، ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی جو تجویز ہے، گزشتہ روز جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کرتی رہی، اتحادیوں نے معافی چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وفاقی منصوبہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، سو انہوں نے کہا کہ تبدیل ہو گیا، نام تبدیل ہو گیا سمجھے، لیکن اس کے بعد ایک کنٹروورسی ہے، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ اس نام کے ساتھ اسٹک رہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا اپروچ ہے؟ اب یہ نام بدلے گا تو یہ کیسی حکمت عملی ہوگی؟
نام تو نہیں بدلا ہے، ڈیفینیٹلی نام وہی ہے، صرف انہوں نے ایک نیا سلوگن احساس کا دے دیا اور اس کو لے کے وہ بڑھ رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیں دو چیزیں ہیں۔
سو احساس، معافی چاہتا ہوں، احساس الگ ہوگا، پروجیکٹ ہوگا یا اسی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟
اس کی کوئی کلیئرٹی حکومت کے اینڈ سے نہیں آئی، تاہم سبھی وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے احساس کا نام دے دیا، لیکن جو ڈاکومنٹیشن ہے اور جتنا اس میں ہے وہ ابھی محترمہ بینظیر کا نام ہی ہے ابھی تک موجود۔ لیکن دیکھیے، پچھلی دفعہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے اسے کنٹینیو کیا تھا، تو کنٹینیو تو انہوں نے کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے یہ تھا بے نظیر انکم سورس پروگرام، پھر اس کو ایبریویشن یوز کرنی شروع کر دی تاکہ محترمہ کا نام کم استعمال ہو، اب اس حکومت میں آ کے احساس کر اس کو ان کے نام سے شروع کیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں اب ہمیں کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے اور ان کی خدمات کا اعتراف ہمیں تمام جماعتوں کو کرنا چاہیے، یہی جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب ویسے تو تنگ نظر آدمی نہیں ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں میرا خیال ہے وہ انہیں آہستہ آہستہ اسی گلی میں لے جا رہے ہیں جو آگے جا کے بند ہو جاتی ہے، اور اب صورت حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی جو اپنے ان کے مخالفین ہیں ان سے بات کرنا تو کجا، ان سے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، جو ایک اچھی علامت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف کو بلانا پڑا جی ایچ کیو میں اور سب کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ میرا خیال عمران خان صاحب اگر کرتے تو شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہ آتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں حکومت کو اگر یہ نام کنٹینیو کرتے ہیں تو کوئی برائی نہیں تھی. ہاں اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ پیپلز پارٹی کو تھا، محترمہ کا نام جتنی بار بھی گونجتا اور وہ فائدہ اب آصف علی زرداری کو یا بلاول بھٹو کو ہوتا جو عمران خان صاحب کے شدید سیاسی مخالف ہیں. سو ان کا یہ پلان ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اس نام کو ختم کر کے، اور وہ جو نیا نام ہے مجھے میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن میں بھی ہدایت کر دی گئی ہے اور جو میڈیا ہے حکومتی اس میں بھی کہ اس نام کو ہم نے تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے اور اسی کو اب ہم نے سمبل اور سلوگن بنا کے آگے لے کے جانا ہے. لیکن سرے دست حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ انہوں نے اس طرح کیا کہ آپ محترمہ کا نام ہٹا دیں اور کہیں کہ یہ پروگرام ہم نے ختم کر کے اور نئے کسی پروگرام میں جا رہے ہیں.
جی علی عمران صاحب آپ کی رائے.
میرے خیال میں تو دو تین اینگلز ہیں. دیکھیں جی جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کو ایک اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، تو جمہوریت جو مضبوط ہوتی ہے وہ جمہوری اقتدار سے ہوتی ہے. تو اب اگر ایک پروگرام جو ہے وہ ٹریبیوٹ کر رہا ہے فارمر پرائم منسٹر کو، تو میرے خیال میں تو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. جہاں تک ڈومیسٹک پولیٹکس کے جو ڈائنامکس ہیں اس میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ یا فالوورز یا لیڈرز ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ نام ایک ایسا ہو کہ جس سے ان کو پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اس کا تعلق ناموں سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی پرفارمنس سے ہوگا. حکومت جب پرفارم اچھا کرے گی تو عوام میں پذیرائی ہوگی، نہ کہ نام تبدیل کرنے سے.
بہت شکریہ علی عمران. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ خبر ہے پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور دیگر رہنماؤں نے بالخصوص حکومت کے سیکورٹی اداروں کے عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بقول پختونوں کے ساتھ تروا رکھے جانے والے سلوک پر نظر ثانی کریں. اور پختون تحریک کے رہنما 2 فروری کو بلوچستان کے لورالائی میں قتل کیے جانے والے پروفیسر ارمان لونی کے چیلم کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور وہ گرفتاریاں بند کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے. شمیم شاہد کی رپورٹ.
پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور دیگر رہنماؤں نے حکومت بالخصوص سیکورٹی اداروں کے عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بقول پختونوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر نظر ثانی کرے. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ارمان لونی کے قتل میں ملوث ملزم کو فوری طور پر گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے. تحریک کے رہنماؤں نے تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کی فوری بازیابی اور پختونوں کی مزید گرفتاریاں بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا. تحفظ تحریک کے رہنما 2 فروری کو بلوچستان کے لورالائی میں قتل کیے جانے والے پروفیسر ارمان لونی کی چہلم کے سلسلے میں پشاور میں منعقد کی جانے والی ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے. تحریک کے رہنماؤں نے پہلے اس ریلی کا انعقاد شہر کے وسطی علاقے خیبر بازار میں کیا تھا، مگر ایک روز قبل انتظامی عہدیداروں نے اس اجازت نامے کو منسوخ کر کے ریلی کو شہر کی بیرونی علاقے رنگ روڈ پر منتقل کر دیا. ریلی کے موقع پر امن امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کی باری نفری بھی تعینات کی گئی تھی. ریلی میں شرکت اور شرکا سے خطاب کرنے کے لیے مقتول پروفیسر ارمان لونی کی بہن بھی بلوچستان سے پشاور آئی تھی. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا
ارمان کو انصاف دلانے کے لیے ضرور نکلیں گے. دیکھیں ارمان اگر زندگی سے نکل جائے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ارمان مرا نہیں ہے، ارمان زندہ ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، ارمان کا نظریہ زندہ ہے.
تحریک کے رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود نے کہا کہ اس ریلی کا مقصد نہ صرف پروفیسر ارمان لونی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے بلکہ حکومت اور ریاستی اداروں کے پختون قوم کے خلاف کی جانے والی زیادتیوں کے خلاف بھی آواز اٹھانا ہے. تحریک کے خاتون رہنما ثنا اعجاز کا کہنا ہے
یہ ہمارے عام پی ٹی ایم کے جلسوں سے بہت مختلف ایک مزاحمتی جلسہ ہے. یہ ہمارے مرکزی لیڈر پروفیسر ارمان لونی کی شہادت کے حوالے سے ہے. اس کو ریاستی اداروں نے جبری قتل کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارمان لونی کا جو قتل ہے وہ پشتون نسل کشی کا تسلسل ہے.
جبری طور پر گمشدہ ہونے والوں کے اندراج کے لیے ریلی میں ایک کیمپ قائم کیا گیا تھا جس میں تحریک کارکنوں کے بقول 200 سے زائد افراد کا اندراج کیا گیا ہے. ریلی میں شریک خواتین اور بوڑھے افراد نے جبری طور پر گمشدہ رشتہ داروں کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے. ایک خاتون نے وائس آف امریکہ کو بتایا
میں اس لیے آئی ہوں، میرے شوہر کو 5 سال ہو گیا، वो लापता है, उसका कोई पता नहीं है। मेरे एक बेटी है, मेरी शादी के 3 महीने के बाद वो लापता है, उसको पता नहीं चलता है सर। हम तो पिशावर से रहते हैं।
पख्तूनों को दरपेश सिक्योरिटी और इंतजामी मसाइल के हल के लिए तहरीक का क्याम जनवरी 2018 को कराची पुलिस की जाली मुकाबले में मारे जाने वाले नकीबुल्ला महसूद के कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने के दौरान अमल में आया था। हुकूमत और हुकूमती इदारे इस तहरीक के आराज व मकासद को न सिर्फ शक की निगाह से देखते हैं बल्कि इस तहरीक में शामिल लोगों पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम भी लगवाते हैं, जबकि तहरीक के रहनुमा इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि वो मुल्क के आईन और कवानीन के मुताबिक पख्तूनों के लिए वही हुकूक और मराहत मांगते हैं जो मुल्क की दीगर सूबों या कौमियतों को हासिल है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
जी सामिन, आपने ये रिपोर्ट सुनी है। स्पेक एनालिसिस के लिए वाशिंगटन स्टूडियो में अली इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और ताहिर खान सीनियर साफी दजियागार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं और अपना एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब, एक तो खैर PTM के अपने मुतालबात हैं और उसके ऊपर अपने स्टेट और PTM के दरमियान जो इशूज़ हैं, लेकिन जनरली प्रोफेसर लोनी जैसे अफराद अगर उनकी असैसिनेशन होती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि उस पर फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ, एक्शन लिया जाए और इंसाफ होता हुआ नज़र आए, जिससे न सिर्फ ये कि कोई भी अगर हुकूमत ये या रियासत ये समझती है कि कोई तंजीम रियासत के ख़िलाफ़ है तो ना सिर्फ उसको फ्यूल मिलना कम हो बल्कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनका एतमाद बहाल हो, क्या किया जाना चाहिए?
बहुत शुक्रिया आपका। असल में कुछ तो आपने खुद जो अभी आपने फरमाया है तो दरअसल यही एक मसला है यहाँ पे हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि अगर इस तरह वाकयात हो तो जो मुतासरा पार्टी है, खानदान है, उनके हामी है, वो अगर एक जायज मुतालबा करे, क्योंकि अगर एक फर्द कत्ल होता है तो अगर उस कत्ल के बाद किसी को इतना भी इंसाफ ना मिले कि उसके कत्ल की एक बाज़ाब्ता रिपोर्ट वो दर्ज हो जाए, तो फिर जो अभी रिपोर्ट में हम कल ही वहाँ पिशावर में जो आज जलसा हुआ है और उसमें लोगों ने तकारीफ की है, बाद में मैं सुन रहा था आपके नुमाइंदे की रिपोर्ट भी, तो उनसे जिन लोगों, ये भी एक मसला है। और अब तो इस हुकूमत से जो कि वज़ीर आज़म साहब बार बार रियासत मदीना का जिक्र जहाँ भी वो बोलते हैं तो जिक्र करते हैं, तो ये लोग बता दीजिए ना लोगों को कि रियासत मदीना में फिर क्या की? मतलब इंसाफ लोगों को नहीं मिलता। आप इस बुनियाद पे कि किसी के नजरिए से आपका इख्तिलाफ हो, वो कुम परस्त हो, वो जो भी उसका नजरिया हो, लेकिन अगर उस बुनियाद से आप एक कत्ल से तो कोई इंकार नहीं कर सकता, चार मान लो उनकी कत्ल नहीं हुआ, अगर एक बंदा कत्ल हुआ है, उसकी बहन, उसका खानदान, उसके हामी अगर पुलिस, तो ये जब आप खुद मौका देते हैं, ये फिर शिकायतें भी होती हैं कि ये मुल्क दुश्मन आ गए हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ आ गए हैं, ये रियासत के खिलाफ बोलते हैं। आप खुद जब स्पेस देते हैं, जब इदारे स्पेस देते हैं, जब हुकूमत स्पेस देती है, जब पुलिस मौके फराहम करती है, तो फिर तो यही चीजें होंगी, तो लिहाजा जिम्मेदारी यही। और अगर एक रिपोर्ट दर्ज हो जाती, और यहाँ पर बदकिस्मती और भी है कि अदालतों का भी एक रोल यहाँ बनता है, अदालतें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर बात चीजों पे अगर ये रसूमों को लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर एक इशू पे पूरे पाकिस्तान में बेचैनी हो, एक कुछ लोगों में बेचैनी हो, हजारों लोगों में अगर एक इज़्तिराब हो, उनका मुतालबा हो, तो उसको अगर इंसाफ ना मिले तो फिर तो अदालतों के बारे में भी लोग जरूर सवाल उठाएंगे कि आप एक चीज पे सूबों को ले लेते हैं, दूसरे पे नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में यहाँ सोचना पड़ेगा रियासत को भी, हुकूमतों को भी, क्यों खामोशी है एक जायज
मुतालबे। हमारे साथ रहिएगा। मैंने एक मुख्तसर सी अगली जो रिपोर्ट है जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम उनके ऊपर हमले के बैकड्रॉप में, उस पर भी आपका कोई एनालिसिस लेना है। सोली इमरान, PTM के मुतालबात और फिर ख़ास तौर पे जैसे प्रोफेसर लोनी की हम बात कर रही हैं उनके ऊपर अटैक और फिर प्रॉपर FIR तक उसका दर्ज ना होना, हालाँकि वो भी तो स्टेट की एक एंटिटी थे, सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी असैसिनेशन एक पुलिस मैन के हाथों हुई है, सो क्यों इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा?
देखें जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त और ख़ास तौर पे तमाम जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि एक तो हुकूमती अमलदारी होनी चाहिए, رٹ آف دی لا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں گورننس کر رہے ہیں اور نمبر ٹو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ تمام شہریوں کو یکساں طور پہ دیکھتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے قانون یکساں ہیں تو اس کا وہ انفورسمنٹ اس کی ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے لوگوں کو کیونکہ اور خاص طور پہ یہ جو پی ٹی ایم کے حوالے سے بیان کی دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ان کے ان معاملات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جب کہ ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے تو ایسے آپ کو کسی کو مواقع نہیں دینے چاہیے کہ ایسی ایک شکایات وہاں پہ بن سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس معاملے میں.
اگلی خبر, افغانستان کے پہلے نائب صدر جنرل عبد الرشید دوستم پر گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں وہ بال بال بچ گئے تھے. اس کے ایک روز بعد ہی یعنی آج اتوار کو طالبان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سابق جنگی سالار ابھی بھی ان کے مرکزی اہداف میں سے ایک ہیں. افغانستان میں عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ جنرل دوستم کے قافلے کو شمالی صوبہ بلخ میں طالبان نے ہفتے کی شام نشانہ بنایا تھا. اس حملے میں ان کا ایک محافظ ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے. اس طاقتور نسلی ازبک رانما کی قریبی معاون اور علاقہ اسلامتی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب باغیوں نے حملہ کیا تو وہ اپنے آبائی صوبے جازجان سے واپس آ رہے تھے. طالبان نے فوری طور پر اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں دوستم کے چار وفادار ہلاک ہوئے جن میں ایک کلیدی کمانڈر بھی تھے. افغانستان کی فوج کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں پانچ طالبان حملہور ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہیں. طاہر خان صاحب, اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کی رائے, اور یہ کہ ان حالات میں جب حکومت کابل کے اندر وہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے مگر بننا چاہتی ہے, ٹینیور اپنی کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے, الیکشنز ہونے جا رہی ہیں, سو اس سطح کا کوئی وائلنس یا اس سطح کی کوئی بڑی کیجویلٹی کیا مسائل پیدا کر سکتی ہے؟ اور جنرل عبد الرشید دوستم کے بیک گراؤنڈ میں یا ذرا یہ بتائیے گا کہ طالبان کے لیے وہ کیوں کر سب سے بڑا ہدف ہے ان کے بقول آج بھی؟
مختلف سوالات آپ نے بتائے ہیں. ایک سوال میں اگر ہم آپ کہتے ہیں کہ حملہ یا اس طرح, تو اس وقت ایسا ہے کہ جنگ بندی نہیں ہوئی, سیز فائر نہیں ہے, اور طالبان اپریل میں اعلان کرتے ہیں جو سپرنگ آفنسو کہتے ہیں, مطلب کہ فائٹنگ سیزن شروع ہوتی ہے, اور جو میری معلومات ہے وہ بالکل اس کی تیاری کر رہے ہیں. بلکہ طالبان کے تو ریسنٹلی کافی سارے بڑے بڑے حملے
جی جی
ہوتا رہے ہیں. دوستم کا طالبان کے ساتھ تو مٹا رہے ہیں, دوستم طالبان نے خود کہا کہ ان کا کافی عرصے سے وہ نشانے پہ ہے, ان کا ہدف ہے, اور وہ انہوں نے خود یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ اس پہ حملہ نہ ہو. میرے خیال میں جب طالبان سرنڈر کر گئے تھے شمال میں 2001 میں امریکی جب ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا, تو جو لوگ وہاں سے گرفتار ہوئے تھے کافی سارے, ان کو پھر مزار شریف منتقل کیا گیا تھا, کافی لوگ کنٹینر میں طالبان کے ہلاک ہوئے تھے, تو ایک تو وہ والا ایک طالبان کے ذہن میں وہ والا ایشو ہے کہ وہ دوستم کو بھی, جنرل مالک بھی اس وقت تھے لیکن جنرل دوستم کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ایک تو طالبان کا ایشو ہے لیکن جنرل دوستم کے اور بھی کافی سارے دشمن ہیں, وہ نائب صدر اول بھی ہے لیکن حکومت کے ساتھ خود بھی کے معاملات ہیں. وہاں پر ان کا جو پولیٹیکل جو جان کا آپ نے ذکر کیا, جو جان میں ان کا جو سیاسی ایک مخالف ہے, ان کے ساتھ جو انہوں نے الزام لگایا تھا دوستم پہ, ان پہ تو ان کے ساتھ جن کی جلتی ہوئی ہے, تو ان کے اور بھی کافی سارے دشمن تھے. لیکن طالبان تو اوپنلی انہوں نے اس حملے کے بعد بھی کہا ہے کہ وہ ان کے ہدف تھے, وہ ان کے ہدف ہے, وہ ان کے ہدف رہیں گے, وہ تو ایک وہ ہے. باقی میرے خیال میں جو جنگ بلکہ ابھی جو میں اپریل جو اسپرنگ آفرنسو کی جو بات کر رہا ہوں, افغان حکومت نے تو اس سے پہلے خود ہی بلا آپریشن شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے, اور جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی تو اس طرح وائلنس شدید بھی ہوگا, حملوں کا بھی امکان ہے, اور میرے خیال میں پیس پروسیس کا ایک وہ تو رہے گا, وہ تو نیکسٹ راؤنڈ بھی شاید اپریل میں ہو, کیونکہ وہ جو لاسٹ ہوا تھا اس میں یہی ایک انڈرسٹینڈنگ کی تاریخ طے نہیں ہوئی تھی, لیکن ایک مفاہمتی کے مذاکرات بہت جلد ہو رہے تھے, بھی گرمی خریدار دورے پہ پہلے سے ہی وہاں دورہ کر رہے ہیں, اس میں قطر بھی شامل ہے, قطر بھی جائیں گے, تو بارہ ہوا ٹریک اچھا مطلب ہے کہ وہ ٹریک رہنا چاہیے, اور وائلنس تو جب تک سیز فائر نہ ہو تو میرے خیال میں وہ تو جاری رہے گی.
جی علی عمران صاحب, جنرل دوستم پہ حملہ, طالبان کا جو اپ سرج, مذاکرات ایک طرف جاری, کوئی پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں افغانستان کے پیس پروسیس میں, کوئی مائل سٹون آپ کو نظر آتا ہے آگے؟
دیکھیں جی, جہاں تک اس حملے کا تعلق ہے کہ جیسے انہوں نے طاہر خان نے بتایا کہ وہ ایک دوستم وہاں پہ لانگ سٹینڈنگ ایک پلیئر ہیں, ان کی بہت ساری اینمیٹیز ہیں وہاں پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ اس وقت ان کی جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے زیادہ سے زیادہ ایریا جو ہے وہ کنٹرول میں, اور ناردن جو وہاں پہ پاپولیشنز ہیں وہاں پہ ازبک تاجک ہزارہ, تو وہ ان میں سے اگر کوئی بھی ایسا آدمی یا لیڈر جو ان کو ریزسٹ کرے گا یا ان, تو وہ اس کو ہٹانا چاہیں گے کیونکہ وہ ایک یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مین پارٹی ہیں. اب یہ کیوں ہو رہے ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں, گورنمنٹ کی ایک اتنی کابل کی انیبلٹی ہے, اور پیس پروسیس جو ہے وہ ابھی تک کوئی خاص شکل میں ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کس طریقے سے وہ آگے چلے گا. ابھی تک تو ایک پریلیمینری ہے اور اس میں بڑی انوالومنٹ ہوگی, اور پورے افغان جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو بھی انوالو کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیس پروسیس جو ہے اس کے پراسپیکٹس کو بڑھانے کے لیے پاکستان, امریکہ اور جو بھی جو جن طالبان سے جن سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں, ان سب کو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک جلدی, اب کافی دن گزر گئے ہیں, کافی ہفتے مہینے گزر گئے ہیں, تو اس میں پروگرس جلدی کرنا ہوگی تاکہ کہ سامنے نظر آئے کہ افغانستان کا فیوچر کیسا ہوگا اور کیا ریکنسلیشن ہوگی اور کیا دونوں طرف سے لینا دینا ہوگا تاکہ ایک کمپرومائز کی سچویشن بنے اور کلیئر ہو جائے اور وائلنس میں کمی ہو جائے وہاں پہ.
بہت شکریہ علی عمران, اور بہت شکریہ سر طاہر خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, ایک بریک کے بعد ہماری خبروں کا, تبصروں, تجزیوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ اس کے اندر خاص طور پہ ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر اقتصادی چیلنجز اور انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے پاکستان کے اندر کیا ترغیب ہے, ایک بریک کے بعد.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی, پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. انٹرنیشنل کچھ خبریں شامل کرتے ہیں. محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے گوئٹمالا, ہندورس, ایل سلواڈور جیسے ملکوں کے لیے امداد بند کرنا چاہتی ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم صدر کی ہدایت کے مطابق سال 2017-2018 کے مالی سال کے اختتام میں شمالی تکون میں شامل ان تینوں ملکوں کے لیے امداد ختم کر رہے ہیں. ہم اس عمل کے لیے کانگریس کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ان تینوں ملکوں کو سال 2018 کے مالی سال میں $500 ملین امداد ملنا تھی, اور گزشتہ مالی سال کے بچے ہوئے دسیوں لاکھوں ڈالر بھی. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز ہی صدر ٹرمپ نے ان ملکوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ امریکہ میں تارکین وطن کے قافلے بھجوا رہے ہیں. ترکی میں اتوار کو ملک بھر میں مقامی انتخابات ہو رہی ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ صدر طیب اردوان کے لیے یہ مشکل ترین انتخابات ہو سکتے ہیں, جس کے بعد انقرہ اور استنبول کے اوپر ان کے 15 سال سے زیادہ عرصے کا کنٹرول خطرے میں پڑ سکتا ہے. ایسے میں جب معیشت تنزلی کا شکار ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, معاشی مسائل زیادہ تر ووٹروں کے ذہنوں میں ہیں. استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور ملک کا اقتصادی مرکز بھی. رایاما کے جائزوں کے مطابق جہاں انتخابات میں سخت مقابلہ ہے, صدر اردوان کی جماعت کا اس شہر پر 15 برسوں سے زائد عرصے سے کنٹرول ہے. سنیچر کی رات 8:30 پر ارتھ آور منایا گیا, یعنی کرہ ارض کو محفوظ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اس موقع پر ایفل ٹاور, ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ, سڈنی اوپرا ہاؤس, برینڈن برگ گیٹ جیسی عالمی شہرت یافتہ عمارتوں پر بتیاں گل کر دی گئیں. موسمیاتی تغیر کے چیلنجز کے سبب ایسا ہر سال کیا جاتا ہے. ارتھ آور ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا بنیادی تصور ہے. ڈبلیو ڈبلیو ایف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ لوئی لیونارڈ کا کہنا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے اندھیرا کر کے اپنے خاندانوں, اپنے کمیونٹیز اور اپنے سیارے کو موسم کے گرم اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوششوں کا اعادہ کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ توانائی, خوراک اور پانی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کا مطلب ہے کہ مسائل پہلے سے زیادہ بڑھیں گے, اور اگر ہم نے اس وقت اقدامات نہ کیے تو یہ مسائل گمبھیر ہو جائیں گے. خبریں ختم ہوئیں, اور خبروں کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے چیلنجز کے اوپر, پاکستان کے اندر معاشی چیلنجز کے اوپر. حکومت پاکستان یہ ترغیب دے رہی ہے کہ بین الاقوامی انویسٹرز, بین الاقوامی سرمایہ کار پاکستان آئیں اور یہاں پہ پیسہ انویسٹ کریں. مختلف پروجیکٹس ہیں اور اس میں پاکستان کی حکومت خاص طور پہ جن دو چیزوں کو وہ مارکیٹ کرتی ہے, ایک تو وہاں پہ گوادر ہے جہاں پہ بڑی تعداد, بڑے بڑے والیوم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, اور گزشتہ روز ہی پرائم منسٹر نے وہاں پہ ایئرپورٹس, ریلویز اور دیگر پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے، اور دوسرا پاکستان چین کے ساتھ اقتصادی راہداری منصوبہ ہے جس کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اقتصادی زون بنیں گے اور انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے بڑی اپارچونیٹیز ہیں کہ وہ اس ریجن میں آئیں. لیکن جو ایشوز ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ سیکیورٹی ہے، وہ انرجی کے کرائسز ہیں، اس کے اوپر کس حد تک قابو پایا گیا ہے، ان ساری پروز اینڈ کونس کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے کیا ترغیب ہے، کیا اٹریکشنز ہیں پاکستان کے اندر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جہانگیر راجا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں اور رجسٹر انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں، امریکہ کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور کیا ٹرینڈز ہیں ان کے سامنے پاکستان کے ریفرنس میں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے واشنگٹن اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
شکریہ ارشد آپ کا بھی. اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایوری بڈی لوز ہز ہوم، آئی ایم ہوم بائسڈ ایز ویل. فرسٹ آف آل میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میری اردو اب اتنی سلیس نہیں ہے جتنی آج تک 20 سال پہلے ہوا کرتی تھی. تو لیکن یہ کہ
اچھی انگریزی بھی ہمیں آپ سکھا دیں تاکہ ہم آپ سے انگریزی میں بات کر سکیں.
تو بہرحال یہ کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، اور ہم تو اچھا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بہت فرینڈلی پیسفل ملک ہے. ہمیں فرسٹ آف آل ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ انسٹیڈ آف بیشنگ وٹ وی ہیٹ، وی شوڈ ٹرائی ٹو پروموٹ وٹ وی لو. ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے ایسٹس کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے مانیٹائز کر سکتے ہیں. کوئی بھی ملک ہوگا،
کیا ایسٹس ہیں پاکستان کے اندر بالخصوص جس کو وہ مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپیل پیدا کر سکتے ہیں؟
پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایسٹ میں دیکھتا ہوں نا، وہ ہے ہیومن ریسورسز کا. اباؤٹ 80% آف اوور پاپولیشن از بلو دا ایج آف 25. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ، یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور اس کو ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں، ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا کسی بھی ملک کا ایسٹ ہوتا ہے جو ینگ جنریشن ہوتی ہے. رہی بات کیپیٹل کی، تو کوئی بھی ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کی کاسٹ آف کیپیٹل لو ہوتی ہے. تو کیپیٹل کاسٹ کو لو رکھنے کے لیے آف کورس پولیٹیکل تو اسٹیبلٹی ضروری ہے، لیکن گورنمنٹ بھی کچھ گارنٹیز دے سکتی ہے اپنے انویسٹرز کو. اور ایک ہوتا ہے پبلک فائنینس، ایک ہوتا ہے پرائیویٹ فائنینس. پبلک فائنینس کو ساری دنیا جانتی ہے، نیوز میں ہوتا ہے، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، لیکن جو اس کا ایک پرائیویٹ کمپوننٹ ہوتا ہے نا، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو میری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں پرائیویٹ ایکویٹی، پرائیویٹ فائنینس. اس میں یہاں پہ ایک کمپنی ہے کال آرگنائزیشن ہے کال اوپک، اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن. یہ کام کرتی ہے ایس پی اے کی طرح، اسمال بزنس ایسوسیشن کی طرح. دے گیو گارنٹی ٹو دیئر انویسٹرز فار دا کیپٹل پروٹیکشن. ٹھیک ہے، تو جب یہ انویسٹر کو گارنٹی دے دیتے ہیں تو دین پھر وہ انویسٹر انویسٹ کرتا ہے کسی بھی ملک میں.
میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ویسے بھی کال ان شو ہے، اس میں انہوں نے ہمیں کالز کرنی ہے 0800-777-89 کے اوپر. سو اس پروگرام کے اندر بھی آپ کال کر کے اپنا کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ کے ذہن میں کچھ رائے ہے یا آپ کوئی رائے لینا چاہیں، تو آپ بات کر سکتے ہیں. جہانگیر راجا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، اور بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کے اوپر اور بزنس کے لیے کتنا وائبل انوائرمنٹ ہے وہاں پہ. جہانگیر صاحب، ایک چیز جو نوٹس کی گئی ہے یہ کہ انٹرنیشنل جو انویسٹر، خاص طور پہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان میں سے چند ایک نے تو پاکستان کی طرف ابھی حالیہ دنوں میں رخ کیا ہے. کچھ بزنسز جو آلریڈی وہاں سے فلائی کر گئے تھے وہ بھی واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بڑی ملٹائی نیشنلز ہیں، جس میں برٹش ایئر ویز بھی ہو سکتی ہے، جس میں ایگزون ہے اور کچھ اور لیگزمبرگ ہے غالباً، وہ جو کچھ رشین کمپنیز کی طرف سے رپورٹ ہوا ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتی ہیں. لیکن ایک چیز ان حالات کے اندر جو بظاہر بڑی ریئلسٹک بھی لگتی ہے کہ حکومت کی اپروچ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں، ٹائیکون ہیں، بزنس ٹائیکونز ہیں، کہ وہ پاکستان ہیں. سو جو پیٹریوٹزم کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کو کیش کرانا چاہتے ہیں کہ پہلے کہیں نہ کہیں سے بھلے وہ پاکستانی امریکن ہوں، وہ واپس آنا شروع کریں تو باقیوں کو بھی اٹریکشن ہو اس میں. سو یہ کیسی اپروچ ہے؟
یہ بہت اچھی اپروچ ہے، اور اس کا جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے نا، وہ لیکوڈیٹی ہے. پاکستان کے اندر انویسٹ ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لیکوڈیٹی ہے نا پاکستان کی، اور والیوم بہت لو ہے. اب مجھے آپ کہیں گے کہ پاکستان کے پیسے انویسٹ کرو پاکستان کے اندر، تو ملین دو ملین ڈالر انویسٹ کرنے سے کام نہیں بنتا، اس کی اتنی مارجن نہیں ہوتا ہے. تو میں اس کو 100 ملین ڈالر پہ لے کے جاتا ہوں یا 200 ملین لیول پہ. تو 200 ملین ڈالر اب پاکستان کی جو سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ان کے پاس ٹوٹل جو ہے نا میرا خیال ہے $700 million بھی نہیں ہے انڈر مینجمنٹ. تو وہ والیوم سے بہت فرق پڑ جاتا ہے, مارکیٹ مینیپولیٹ ہو جاتی ہے. تو اگین کوشچن از کہ سیکیورٹی کیا ہے پرنسپل کی, اور اگر گورنمنٹ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھاتی ہے جیسے یہاں پہ ہیں کہ پرنسپل کو سیکیور کیا جاتا ہے,
تو انویسٹر کس طرح کی سیکیورٹیز چاہتا ہے پاکستان کے ماحول میں بالخصوص؟
پرنسپل سیکیورٹی
کس طرح کی اچھا سیکیورٹیز چاہتا ہے, میرا سوال یہ تھا کہ
لائک جو یہاں پہ
سٹیٹ وارنٹیز ہیں, سسٹم میں تبدیلیاں ہیں, کیا چاہتا ہے وہ؟
نہیں, گورنمنٹ ان کو گارنٹی دے کہ آپ کا پرنسپل ول بی سیکیورڈ اینڈ ول بی ریٹرنڈ آن ڈیمانڈ. ٹھیک ہے, وہ گارنٹی بہت ضروری ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو سوورن گارنٹی بھی ہوتی ہے جو بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے دی جاتی ہے. ایسی اسمال اسکیل پہ جیسے یہاں پہ SIPC ہے اور FDIC ہے, اس طرح کی وہاں پہ اگر ہمارے گورنمنٹ گارنٹی دے انویسٹرس کو تو آئی تھنک ایوری پاکستان وڈ لو ٹو انویسٹ.
اور اگر ایک اور ہم نے جو تکلیف یا مشکل سنی ہے انویسٹرس کی جانب سے کہ جو انوائرمنٹ ہے یا بزنس کرنے کے لیے جو ایز آف بزنس ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آتی, سسٹم بذات خود رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, سو یہ چیزیں ہونی چاہیے مد نظر وہاں پہ؟
میرا تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. میں نے جب بھی کوشش کی بزنس کرنے کی بہت ایزی ہو گیا, 2-3 دن کے اندر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے وہاں پہ وہ, اور آپ اوپن بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے کر سکتے ہیں. مجھے تو کوئی ایسی مشکلات نظر نہیں آئیں.
ٹھیک ہے, سو مسائل جنرلی کیا ہیں؟
جنرلی ہے کہ جب پیسے آپ واپس کرانا چاہتے ہو نا,
ٹھیک ہے,
اس وقت تھوڑا سا آپ کو ہرڈل آتی ہے کہ لیٹس سے کہ میں نے یہاں سے ڈالرز بھیجے, وہ تو فوراً سے روپیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں سے ڈائیویسٹ کرنا ہوتا ہے نا جب, کہ پیسے آپ کو اپنی کمپنی بیچ کے تو واپس ڈالرز میں کنورٹ کر کے واپس امریکہ, وہ تھوڑا سا اس پہ مشکلات آتی ہیں.
آپ نے شروع میں وہ بات کی کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے کہ 80% آبادی جو ہے وہ 25 یا 35 سال سے کم ہے, سو لیکن وہ آبادی ایک انویسٹر سکلڈ لیبر چاہتا ہے, لیبر تو موجود ہے سکلڈ لیبر نہیں ہے,
کمپیٹنٹ.
سو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ پہلے ان کو ٹرین کیا جائے, پاکستان کے کرنے کا کیا کام ہے اس میں؟
پاکستان ایک انویسٹنگ کنٹری نہیں ہے, پاکستان ایک سروس پرووائڈر ہے.
جی,
سروس پرووائڈر کے لیے آپ کو پہلے اپنی جنریشن کا فورس ٹرین کرنا پڑے گا. تو جو انٹر کلچرل ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے یہاں پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پہ لوگ آتے ہیں, ویسے ہی سیٹ اپ کرنا چاہیے. آلسو یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں, پاکستان کی یونیورسٹیز کو اکریڈیٹیڈ کروانا چاہیے یہاں کی یونیورسٹیز سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹوری 1 سال کا ایکسپیرینس ضرور کرانا چاہیے اپنے بچوں کو, ینگ جنریشن کو, یہاں آئیں اور اس کو ٹرین کر کے واپس بھیجیں, آؤٹ لک ہی بدل جاتا ہے.
صحیح, اس کے علاوہ ایک تو خیر یہ تو بڑے پیمانے پہ, یعنی اس میں تو خاص طور پہ پھر جو مڈ لیول کی یا ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے وہ آپ ایون سروسز کے اندر وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. جو ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ مزید بھی بنائے جانے چاہیے تاکہ لوگ ٹرینڈ ہو, اور اسکلڈ اور ٹرینڈ لیبر جو ہے وہ وہاں پہ دستیاب ہو پاکستان کے اندر.
یہ سارے کوشچن اٹ گوز بیک ٹو دی لیکوڈیٹی, اویلیبل لیکوڈیٹی اینڈ کاسٹ آف کیپٹل. جب آپ کا کاسٹ آف کیپٹل لو ہوگی نا, پھر آپ انفراسٹرکچر کے اندر آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں, آپ ہیومن سروس سیکٹر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ بڑے پاکستان کے اندر ہر سیکٹر کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے.
جی,
آپ کسی کو بھی لے لیں, ہاسپٹل کو لے لیں, ہاسپٹیلٹی مینج, آپ ہلٹن ہوٹل میں پاکستان میں نہیں آئے, آئی ڈونٹ تھنک سو, میں تو اتفاق نہیں ہوا.
ہلٹن میرے خیال کراچی میں ہے غالباً, ایک دو برانچز ان کی ہو سکتے ہیں,
لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہر سیکٹر جو ہے نا وہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے ہمارے پاس.
سو یہ تو بڑی اٹریکشن بھی ہے ان دا سینس کہ آپ کے پاس پوری ایک مارکیٹ ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں.
جی بالکل.
سامعین, جہانگیر راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فائنانشیل ایکسپرٹ ہیں اور رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں, اور بڑی بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی کنسلٹنسی کے ساتھ وہ جاتی ہیں مختلف ایریاز کے اندر, اور بات ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے اور اس پہ جو اپارچونیٹیز, پاسبل اپارچونیٹیز وہاں پہ پیدا ہو سکتی ہیں. راجہ صاحب, پاکستان کے اندر جو پچھلے 5 برسوں میں, یہ بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے 15 برسوں میں جو بڑا کرائسس تھا, دو طرح کے تھے, ایک ٹیررزم تھا یعنی سیکیورٹی, اور دوسرا انرجی کا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اگر جس جگہ پہ موجود ہوں کوئی انویسٹر نہیں جاتا, یہی وجہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے جو ہمارے پاس اشارے ہیں وہ بہت لو ہیں. اب کلیم ہے حکومت کا اور بظاہر اشارے اس جانب ہیں کہ سیکیورٹی کا معاملہ بھی حل کر لیا گیا ہے کافی حد تک, اور انرجی کا کرائسس جو ہے وہ بھی ڈیل ہوا ہے, پچھلی گورنمنٹ نے کافی انرجی پروڈیوس کی ہے, بس اس کو گریڈ میں شامل کرنا باقی ہے. سو یہ دو چیزیں سیٹسفیکٹری ہیں اوورسیز انویسٹرز کے لیے؟
جی بالکل ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پریجڈس ہوں ٹوورڈ پاکستان. آپ اگر دیکھیں نا ٹریک ریکڈ پاکستان کا, تو پچھلے تقریباً 25 سال سے کنسسٹنٹلی پاکستان نے 20% سے زیادہ ریٹرن دیا ہے انویسٹر کو ہر سال. تو ایوری ایئر 20% ریٹرن جو ہے نا, وہ ایون وارن بفٹ بھی نہیں دے سکا ہے. از واز لائک 15%. تو پاکستان کو اگر آپ ایک کمپنی کی طرح ایویلیویٹ کرتے ہیں نا, تو بینجمن گرام جو تھے نا, جس کے یہ تھے مینٹور وارن بفٹ کے, ان کے اگر آپ دیکھتے ہیں نا کرائیٹیریا کمپنی سلیکٹ کرنے کا, تو اس لحاظ سے پاکستان ایک آئیڈیل کمپنی ہے اس وقت. اس کو ایک کنٹری کی طرح دیکھیں, کمپنی کی طرح دیکھیں. ہر کمپنی کے اندر جب مینجمنٹ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے نا اور پوٹینشیل ہوتا ہے, اس کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں. جو کمپنی آلریڈی 100% ایفیشنسی پہ آپریٹ کر رہی ہے, جس کے مینجمنٹ از ایکسپرٹ, اس کو آپ کیوں خریدیں گے؟ تو اس وقت بہترین طریقہ ہے, بہترین وقت ہے پاکستان کی اندر انویسٹ کرنے کا. آئی تھنک ٹیررزم پہ کنٹرول کر لیا کہ کافی حد تک, سیکورٹی انرجی کرائسس پہ بھی قابو پا لیا گیا ہے, اور آئی تھنک کہ اب کافی انویسٹر کا کانفیڈینس بھی بحال ہو رہا ہے اور آ رہے ہیں بڑے بڑے, آپ نے کہا کمپنیز, بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں. تو ہوپ فلی ود دی کیپنگ دا کاسٹ آف کیپیٹل لو, تو آگے کا مجھے بہت برائٹ
فیوچر نظر آ رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہمارا پروگرام آپ کی دنیا وہ آپ سن رہے ہیں. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ فیض بخاری. آپ چاہیں تو اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. 0800-777-89 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے, اس پہ بات کر کے آپ ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں, اپنا سوال سامنے رکھ سکتے ہیں, اپنے کنسرنز اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جہانگیر راجہ صاحب ہیں, فائنانشیل ایکسپرٹ, رجسٹر انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں, اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی عمران صاحب. علی عمران صاحب, آپ کو بھی ذرا انگیج کرتے ہیں اس گفتگو کے اندر. ایک تو راجہ صاحب نے اس کے پورے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں, سو کوئکلی, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, ان کا سوال بھی ہم لیں گے. آپ کے خیال میں پاکستان اس ریجن کے اندر جب باقی فلرشنگ اکانومیز ہیں, جیسے ایون انڈیا ہے وہاں پہ, یو اے ای ہے, ملائیشیا ہے, سو ایک انویسٹر پاکستان کیوں جائے گا؟
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک تو وہاں پہ انویسٹمنٹ انرجی اور جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کی ایکسپلوریشن میں بہت زیادہ ہے, تو اس میں جائیں گے. نمبر ٹو, پاکستان 200 ملین سے زیادہ لوگوں کی ایک 20 کروڑ سے بڑی مارکیٹ ہے, تو وہاں پہ جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں اور سروسز ہیں ان کا بھی بہت بڑا سکوپ ہے. جیسے کہ انہوں نے ہاسپیٹیلیٹی انڈسٹری کا بات کی, پھر ایون انرجی کے بھی بہت سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ وہاں پہ جب یہ جو اب جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان کی پروڈکشن اگر وہاں پہ پلانٹ لگ گئے, تو اگر وہاں پہ مینوفیکچرنگ کی طرف حکومت ایسے کمپنیز کو, بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں ٹیک جائنٹس, ان کو اس طرف ترغیب دے کے آئیں اور ان کو انسینٹیوز دیے جائیں کہ وہ انویسٹ کریں, تو وہاں سیل فون بنائے جائیں بجائے اس کے پاکستان امپورٹ کرتا رہے. پھر تیسرا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اسمال اور میڈیم جو انٹرپرائز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا گورنمنٹ کو, اس میں وہ انٹرنیشنلی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, خود سے بھی پیسے دے سکتے ہیں. تیسرا میں سمجھتا ہوں, چوتھا, ایک امپورٹنٹ جو پاکستان کی اکانومی ایک مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ جس خطے میں, جس شہر میں, جس ٹاؤن میں جو پوٹینشیل موجود ہے, وہاں پہ اسی قسم کا ووکیشنل ایک کالج یا اسکول بنایا جائے.
صحیح.
اور جہاں زراعتی ہے وہاں پہ زراعت کے حوالے سے دی جائے.
ٹھیک ہے.
اب سندھ میں زراعت ہے, وہاں پہ زیادہ وہ ہونا چاہیے.
ناردرن ایریاز میں ٹوریزم ہے, وہاں پہ انویسٹ کیا جائے. بلکہ ہمیں کال بھی ناردرن ایریا سے, محمد شفا چترال سے ہمیں کال کر رہے ہیں. سو ہماری پاکستان کے اندر جو آڈینس کے لیے بار بار یہ جملہ انہوں نے اکثر سنا ہوگا کہ ریلیجیس ٹوریزم اور باقی پاکستان کے اندر جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا, ان کو فروغ دینے کا وقت ہے, اور وہ بہت زیادہ اپیل رکھتے ہیں. سو اس پہ ہم بات کریں گے اپنے پینلسٹ کے ساتھ, لیکن پہلے ایک کال. محمد شفا چترال سے ہمارے ساتھ ہیں.
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جناب ہمیں بہت خوشی ہوا, جہانگیر صاحب ایسے ایکسپرٹ آدمی,
جہانگیر صاحب
تو بہت خوشی ہوئی. لیکن جہانگیر صاحب, میں ایسے پوچھتا ہوں کہ جو انرجی کا مسئلہ تھا اس کو تو نواز شریف نے ختم کر دیا, دہشت گردی بھی ختم کر دیا, تو اس کا کیا حال ہے اب بھی؟ وہ پنجرے کے اندر بند ہے, کوئی انویسٹر ایسے ادھر آئے گا اس کو, اس کا حالات دیکھ کے؟
یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ جہاں تک جہانگیر صاحب صرف انرجی کرائسس کے خاتمے کے فوائد پہ بات کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ سیکیورٹی پہ بات کر سکتے ہیں, باقی جو معاملات ہیں وہ عدالتی اور سیاسی ہیں. جہانگیر صاحب سے ہم یہ سوال ویسے کر چکے ہیں کہ انرجی اور اس پہ, ایک بار پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی کا خاتمہ, انرجی کرائسس کا جو خاتمہ ہوا ہے یا پھر وہاں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, سو کتنے پروڈکٹیو ہے. اور اسی میں ضمناً میں پھر میں یہ بھی ایڈ کر دیتا چاہوں, آپ پاکستانی انویسٹرز کے ساتھ یا جو بڑی بگ گنز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, سو وہ کس شعبے میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سیف, سیکیور اور پروفیٹیبل ہو سکتی ہے, نفع بخش ہو سکتی ہے؟
آپ کو بہت ہی حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے نا ہمارا, وہ بہت ہی پروفیٹیبل ہے. آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ 50% جو ہماری پروڈیوس ہے نا وہ مارکیٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتی بیکاز آف لیک آف انفراسٹرکچر. کوئی بھی ہمارا فارمرز ہیں وہ آج جو اپنی فصل کاٹتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن مارکیٹ میں ان کو پہنچانا ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد پرابلم کیا آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اسٹوریج ویئر ہاؤس نہیں ہے آن سائٹ جس پہ وہ اسٹور کر سکے اپنا سامان, کوئی کلائمیٹ کنٹرولڈ ویئر ہاؤس نہیں ہے, اسٹوریج نہیں ہے. اس کے اندر میں اسکوپ دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ ایک پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹمنٹ فرم ہے کال بین کیپیٹل جس کے بانی ہیں مٹ رومنی صاحب, تو ان کا یہ اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ ویئر ہاؤزز جو ہے نا وہ کرتے ہیں. انہوں نے اسی پہ پیسے بنائے ہیں سارے, انہوں نے اسی پہ انویسٹر کو پیسے بنا کے دیے ہیں.
اچھا,
تو یہ ایک سیکٹر ایسا ہے, سارے لوگ انرجی کی بات کرتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن ایگریکلچر سیکٹر کو
انرجی ویسے بائی دی وے اٹسیلف ایک سیکٹر ہے. آپ سولر انرجی کی طرف جائیں, سولر کریٹ کریں, سستی بجلی دیں اور بجلی کے نئے نئے منصوبے وہاں پہ لگائیں, تو اٹسیلف آپ کے لیے, کیونکہ نیڈز بھی تو بڑھ رہی ہیں نا. اگر یہ کلیم ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری آئے گی, انڈسٹریل زونز بنیں گے, تو بجلی کی جو نیڈ ہے وہ بھی تو بڑھے گی نا. اس کے لیے سولر انرجی بالخصوص وہ اٹسیلف ایک بہت بڑا شعبہ ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ویئر ہاؤزز وغیرہ کنٹرول کلائمیٹ کے ہم ویئر ہاؤزز بنا کے اپنی وہ جو ہے نا پروڈکٹس کو بھی سیو کر سکتے ہیں. اور ایک اور جو میں سمجھتا ہوں, میں مڈل ایسٹ بھی گیا ہوں, پاکستان بھی گیا ہوں, مڈل ایسٹ میں آل فور ویدرز نہیں ہوتے ہیں, چار سیزنز نہیں ہوتے ہیں, لوگ اکتا جاتے ہیں اور دو تین مہینے سے زیادہ وہاں رک بھی نہیں سکتے ہیں
بالکل,
اور باہر نکلا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا. پاکستان واحد ملک ہے اس میں چار ویدرز ہوتے ہیں, فور ڈفرنٹ سیزنز, تو دیٹس وائی آئی تھنک اٹس مور اٹریکٹیو کسی بھی ٹورسٹ کے لیے, کسی بھی انویسٹر کے لیے. پاکستان جہاں آپ سارا سال کام کر سکتے ہو, تو یہ میرے خیال میں ایک ایگریکلچر سیکٹر ایسا ہے کہ جس پہ اگر تھوڑا سا کام کیا جائے تو ایک اچھی پروڈکشن ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر.
سو ایگریکلچر سیکٹر, علی عمران, ٹورزم اور ریلیجیس ٹورزم اپیل ہے پاکستان میں؟
بالکل ہے جناب, انٹرنلی.
لیکن اگر میں قطع کلامی کی یہیں پہ معافی معافی چاہتا ہوں, اس چیز کو خود بہت ناپسند کرتا ہوں, سوال کریں وہیں پہ پھر انٹرپشن, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ریلیجیس ٹورزم کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے جو انٹر فیتھ ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ جو تحمل یا برداشت کا لیول ہے وہ آلریڈی بہت نیچے ہے. ابھی آپ نے وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک کلچرل پروگرام کرانے پہ ایک اسٹوڈنٹ نے پروفیسر کو اسیسینیٹ کر دیا ہے. سو جب ہم ریلیجیس ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ہے, کچھ کانٹینٹ موجود ہے, اس کے لیے باقاعدہ کوشش ہے؟
بالکل. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج کل جو جس طریقے سے ایک بہت بڑا انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ملتی ہے لوگوں کو, اور آج کل کوئی بھی کہیں واقعہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح ایک رپورٹ ایشو ہوئی تھی جس میں ڈائیورسٹی کی بات کی گئی تھی کہ جو ملک ڈائیورس ہیں, جن کی پاپولیشن میں بہت سارے مختلف قسم کے ایتھنکلی اور ریلیجیس جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے, وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں, تو ان کو ایک اچھا سمجھا جاتا ہے. اب پاکستان میں جہاں پہ دیکھیں جی, اس کا تعلق تو تعلیم سے ہے میرے خیال میں, کہ آپ نے تحمل, برداشت اور کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے, تو اس میں تعلیم میں ہمیں یہ چینجز لانی ہوں گی کہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مونولیتھک, مطلب ہے کہ ایک قسم کا صرف ایک ہی مذہب کے فالوورز کا وطن نہیں ہے. وہاں پہ جو تھے عیسائی لوگ, وہاں انہوں نے پاکستان کی موومنٹ میں بڑا اہم کردار ادا کیا. نمبر ون, پاکستان کی جو ایک ہیریٹیج ہے انڈس ویلی سویلائزیشن, آپ کو پتہ ہے کہ بدھزم کا بھی پاکستان ایک اہم سینٹر رہا ہے انشینٹ ٹائمز میں, تو ابھی پشاور میں بھی بہت سارے وہ ڈسکوریز ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد ہڑپا اور مونجو دڑو اور ٹیکسلا, اور وہاں پہ ہیریٹیج جو ہے پاکستان کا, وہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان ایک ایسی لینڈ ہے کہ جہاں پہ مختلف اوقات میں مختلف قسم کی جو سویلائزیشنز ہیں وہاں پہ انہوں نے پراسپر کیا, اور پاکستان کی کا حسن اور پاکستان کی خوبصورتی اور مضبوطی اسی میں ہے کہ سارے لوگ مل جل کے اکٹھے رہیں.
آخری سوال اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں, سو جہانگیر راجہ صاحب ہمیں یہ بتائے گا کہ ایک تو ہم نے بات کی نا کہ وہ ووکیشنل ٹریننگز اور یہ وہ, بشمول میرے اور میری فیملی کے اپنے اندر لڑکا جو ایم بی اے بھی کر کے پھر رہا ہے وہ بھی صرف جاب دیکھنا چاہتا ہے. سو بزنس مائنڈز کریٹ کرنے کے لیے جو بیسک میتھس ہیں یا کانسیپٹس ہیں بزنسز کے, وہ کس لیول کے اوپر جو ہیں وہ انڈلج کیے جائیں, انکلوڈ کیے جائیں نصاب میں, سلیبس میں, کہ ایک بزنس مائنڈز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکیں پاکستان کے اندر, اور صرف روزگار کے لیے نوکری ہی وسیلہ نہ ہو.
تھینک یو فار آسکنگ می دس کوشچن. میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ پبلک فائنینس کا تو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں پرائیویٹ فائنینس کا ایکسپرٹ ہوں, اور میں عمران صاحب سے بھی یہی ذکر کر رہا تھا کہ جو ہمارا ملکی اسٹرکچر اس کے اندر پرائیویٹ ایکویٹی کا ورڈ آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا.
لیکن عمران, پرائیویٹ ایکویٹی کو کیسے ایکسپلین کریں گے تھوڑا سادہ زبان میں؟
کہ
نجی سطح کے اوپر جو ایسٹس موجود ہے یا پیسہ موجود ہے اس کی یوٹیلائزیشن,
اونرشپ.
یہ بالکل این اسلامک ماڈل ہے, اسلام کے اندر سود منع ہے. پرائیویٹ ایکویٹی کے اندر آپ کیا کرتے ہو, آپ پیسے انویسٹ کرتے ہو کمپنی کے اندر اور پروفٹ شیئرنگ کرتے ہو آپ, تو دس از بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے. لیکن پاکستان کے اندر آپ یقین کریں گے کسی آدمی کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ ایکویٹی از اے بیٹر میڈیم آف انویسٹمنٹ رادر دین. اس میں مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے پاکستان کے اندر, یار پیسے بینک میں رکھا دو اور انٹرسٹ لیتے رہو, اس کو پروفٹ شیئرنگ کہہ لو, سود کہہ لو, جو بھی یہ مینٹیلٹی ہے. لیکن میں ان کو سکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اسکول کے اندر پرائیویٹ ایکویٹی. اس وقت پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں انکلوڈنگ دی ہلٹن ہوٹل, اس آن پہ پرائیویٹ ایکویٹی, ٹھیک ہے؟
ایگزیکٹلی.
تو پاکستان کے اندر پرائیویٹ ایکویٹی کو امپروو کرنا چاہیے, ہمیں اس کو لوگوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے, اسکول کے اندر ڈگری ہونی چاہیے پرائیویٹ ایکویٹی.
میں یہاں پہ ایسے ضمن اپنے اپنے مشاہدات بھی ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. گزشتہ روز ہی یہاں پہ ایک بزنس مین کے ساتھ بیٹھا تھا اور پتہ چلا کہ وہ ایک ایسے نوجوان بہن بھائی کی بات کہہ رہے تھے کہ ایک بچے نے لا میں گریجویٹ کیا ہے اور ایک بچی نے میڈیکل گریجویٹ ہے, بٹ دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک ریسٹورینٹ چلائیں گے اور وہ ریسٹورینٹ بڑا سکسیزفلی چلا رہی ہیں.
بالکل.
سو یہ جو ایک ریسٹورینٹ تو خیر ایسا کوئی نہیں کہ ہم کہیں کہ انوویٹو, بٹ اگین اس بزنس کے اندر انوویشن ضرور آ سکتی ہے. سو یہ جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں, ایک بچہ اٹھتا ہے مارک زکربرگ کے نام سے, وہ پوری دنیا کو ٹرانسفارم کر لیتا ہے ایک آئیڈیا سے.
دیکھیے جاب میں اور انٹرپرینیورشپ میں زمین آسمان کا فرق ہے.
بالکل.
آپ اسکول کے اندر جاتے ہو سیکھنے کے لیے کہ میں ایجوکیشن لے کے تو جاب کروں گا, اور لیکن وہ انٹرپرینیورشپ از انٹائرلی ڈفرنٹ. ڈگری ضروری ہے.
بالکل.
اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, جاب کے لیے نہیں.
اچھا, تو جہانگیر صاحب اس میں ریلیونس اگین, علی عمران بھی یہاں پہ موجود ہیں, یہاں واشنگٹن میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ بزنس مین کمیونٹی ہیں, وہ باقاعدہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں انٹرپرینورس کے لیے, انویسٹرس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. سو کیا اس طرح کے کلچر کو پاکستان میں بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے ہے کہ ایک طرف بڑی, یعنی آپ یہ میں سمجھانے کے لیے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھیں کہ بہت بڑا حال ہے, ایک لڑکا ایم بی اے ہے یا کوئی سمپل اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, وہ آ کے اس کو ایکسپلین کرتا ہے, ایک انویسٹر کہتا ہے کہ اس کے لیے پیسے میں دیتا ہوں اور وہ پھر ایک باقاعدہ اگریمنٹ کے ساتھ بزنس شروع ہو جاتا ہے. سو اس کلچر کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟
اس کو کہتے ہیں اینجل انویسٹمنٹ, وینچر کیپٹلزم. اس میں میں پہلے بھی پرپوز کیا تھا کہ جتنے ہمارے سکسیزفل لوگ ہیں نا وہاں پہ, ان کو بلا کے تو لوگوں کو مینٹورشپ کرائی جائے, بچوں کی انٹرنشپس دی جائیں بچوں کو, بڑے بڑے جتنے ہمارے ادارے ان کے اندر, کہ فری کام کریں وہ اور سیکھیں آپ سے بزنس, ٹھیک ہے؟ تو مینٹرشپ از ویری امپورٹنٹ. جتنے ہمارے سکسیزفل انٹرپرینیورز ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, بچوں کو والنٹری جو ہے نا وہ ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ جہاں سکھایا جائے ان کو. تو اب پاکستان کے اندر بہت کم ایسی کمپنیز ہیں جو آئی پی او لیول تک پہنچی ہے. یا تو پرائیویٹ انویسٹر ایک بندہ وہ اپنے پرائیویٹ کر لیتا ہے, لیکن پبلک کے اندر انویسٹمنٹ کرانا, وہ انلیس آپ اینجل انویسٹمنٹس انکیوبیٹر جس کو کہتے ہیں اس کا ایک ٹرینڈ ہی نہ شروع کریں گے اور سکسیزفل ٹریک ریکارڈ اس کا اسٹیبلش نہیں کریں گے, تو بہت مشکل ہوگا ہماری اکانمی کو آگے بڑھانا. और स्मॉल बिजनेस किसी भी इकॉनमी की बैकबोन होती है.
एग्जैक्टली.
तो हमें चाहिए कि बच्चों पे हम इन्वेस्टमेंट करें, तजर्बात करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, उनको हम प्रोवाइड करें.
और आखिर में क्विकली, आपके पास 30 सेकंड है, जिसको हम हज फंडिंग कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों. अगर पाकिस्तान के बैकड्रॉप में किसी के पास 1 लाख रुपए, किसी के पास 5 लाख रुपए है, तो वो मिल के कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसको कोई एक इंडिविजुअल या एक कंपनी वो दर हकीकत उनके फंड्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उनके प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस को. सो इस कल्चर का प्रमोट होना भी बहुत जरूरी है.
जी बिल्कुल. पूल फंड्स कहते हैं,
पूल फंड्स. जी,
यू कैन ऑलवेज पूल फंड टू बाय ए स्टेक इन अ कंपनी और स्टार्ट अ बिजनेस.
सही.
तो ये तो बहुत ही
लेकिन सिस्टम इवॉल्व करें ताकि लड़ाई झगड़े नहीं हों. और
बिल्कुल बिल्कुल.
एग्जैक्टली. बहुत शुक्रिया आपका. आप हमारे साथ हैं जहांगीर राजा साहब, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आपने हमें ज्वाइन किया. अली इमरान साहब, आपके भी हम ममनून है कि आपने वाशिंगटन स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. एक ब्रेक के बाद बहजत जिलानी आपके लिए कुछ ताज़ा तरीन खबरें लिए हुए मौजूद हैं. मैं हूँ असद हसन, कुछ देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा.